يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله هذا محمود. Now I will request Brother Hassan Kanani to come on the mic and for the salam. But Muhammad wa ali Muhammad salama.
شب چاک گریبان سحر گریا کنا ہے مخلوق خدا مائل فریاد و فغا ہے ماں بین زمین آسماں محشر کا سما ہے انیسویں رمضان کا یہ حال پیا ہے تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کہو اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم فارغ جو تہجد سے ہوئے فاتح خیبر بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کب ہے ہوتا کہ اللہ فجر کا وہ فیض مقرر مرغابیوں نے روک لیا حق ولی کو دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرا اس انس کی دے تو کو جزا غالق غفار نالے نہ کرو صبر کرو اے میری زنہار نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غوخار جو وقت معیل ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار دامن کو میرے چھوڑ دو دروازے سے ہٹ جاؤ دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برسا مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ پہنچے جو ہی مسجد سے علی دیکھا یہ منظر اوندا پڑا سوتا ہے عرب ایک زمین پہ جب اس کے قریب پہنچ تو گویا ہوئے حیدر اٹھ پیر بھی ابلیس شقی اور ستم گئے معلوم ہے سب کس لیے آیا ہے تو کوفہ کس کام کو کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ یہ کہہ کے عزا دینے لگے یہ کہہ کے عزا دینے لگے خلق کے مولا محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی تھی فجر کی پہلی ہی رکعت پہلا وہ سجدہ تلوار کب سے ابن ملجم نے لگائی دوبارہ کیا سر کو جبھی تک اترائی سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اے جلاد کیا کر دیا یہ خانہ حق پہ ستمی جات کی حق ولی پر یہ بھلا کس لیے بیداد فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد اس شور و فغا کو سنا حسنین نے جس دو مسجد کو چلے گئے سے وہ کرتے ہوئے ماتوں اور حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا وہ بین کیے جس سے کہ منہ کو جگر آیا پھر ایک چٹائی پہرازوں کو لٹایا غم خاروں نے زخمی شہ صفدر کو اٹھایا گھر لائے مبالا کہیں حالت نکل جائے سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے صلوات
JazakAllah Hassan. Now I request Aladdin to come for a source of salam and mercy. Where Muhammad wa Ali Muhammad salam.
Salawat.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اے غریبوں کے چار اگر مولا اے غریبوں کے چار اگر مولا آج زخمی ہے تیرا سر مولا آج زخمی ہے تیرا سر مولا اے غریبوں کے چار اگر مولا کربلا کا ہے وقت آواز کربلا کا ہے وقت آغاز سوئے جنت تیرا سفر مولا سوئے جنت تیرا سفر مولا تیرا مولود بھی خانِ حق ہے اور مقتل خدا کا گھر مولا اور مقتل خدا کا گھر مولا تیرا بیٹا شہید کرب و بلا بیٹیاں تیری در بدر مولا بیٹیاں تیری در بدر دو تسلی غریب دکھیا کو دیکھو زینب ہے نو اگر مولا دیکھو زینب ہے گئے اگر مولا سر حسین غریب کا ہوگا روز عاشور نیزے پر مولا روز عاشور نیزے پر مولا تیرا کنبہ اسیر ظلم و ستم تیرا بیٹا برید سر مولا تیرا بیٹا برید سر مولا تیری الفت میں جان سے جائے اتنا احسان ہم پر کر مولا اتنا احسان ہم پر کر مولا روز محشر ہمارا نظرانہ بس جاوید چشم تر مولا اے غریبوں کے چار اگر مولا آج زخمی ہے تیرا سر مولا دارو بکا کے روزے سادات پہ نزول و بلا کے روز ہیں سرتاج اوسیا کے ازا کے یہ روز ہیں تم سے بدائے شیر خدا کے یہ روز تم سے بدائے شیر خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار تمہارا نماز ظالم نے روزے دار تمہارا نماز ماہ مبارک رمضان خدا کا گھر ہے تڑکا نور کا شب قدر کی سحر پیش خدا سجدے میں شیر خدا کا سر اور حایت کے ظلم کی ضرورت فر اور حایت کے ظلم کی ضرورت فر خوار خون کے زخم جبی سے بہا کیے سجدے میں یا رب العالمین کہا سجدے میں یا رب العالمین کہا سر پہ تم مومنو سر حیدر ہوا دنی ایماں کے برج کا میں انور ہوا دنی سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنی لکھا ہے مغز تر سر اتر ہوا لکھا ہے مغز تر سر اتر ہوا دنی زہران بال کھولے نبی ننگ سر ہوئے
تم بے امام اور حسن بے پدر
تم بے امام اور حسن بے پدر لکھا جب دو نیم ہوا فرخ مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا گل اٹھا پھینکے سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکارا غزا چلا کے بھائیوں کو پکارا غزا ہوا سنتے ہو ہم جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیر کر قتل مرتضی وہ بولے پیر کر قتل مرتضی جانب مسجد نجات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتے پہ خون باپ کا مل کر یہ بات ہے اٹھایا قبلہ کا باب کے ہے اٹھایا قبلہ کا باب کے سلام بن باپ کا کیا ہمیں مایس بن باپ کا کیا ہمیں مایس یا ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگ سر حیدر نے مشتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھوا تو نماز جماعت کی پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام لیکن جب ہی کے زخم پہ رومال باندھو میرا شکر شکافتا ہے لال با میرا شکر شکافتا ہے لال باندھو باندھا حسن زخ سے شاہ ذوالجلال بولے علی کی اور کسو در ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا وہ بھی خواب پھر چست بان کر یہ پکارا بخو پھر چست بان کر یہ پکارا بخو اب درد کیسا ہے اسد اللہ جلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا بھائی ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا بھائی حال پڑھوا کے پھر نمازے جماعت کے مشتبہ بابا فرانے بیٹھنے لگے آیت شفا ناگا کیے کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیار تم سے زینب ہے زہرا کے پیار تم سے زینب ہے بابا کو میرے جد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر بنا مجھ کو بھی مسجد میں پا تو سر بنا مجھ کو بھی مسجد میں پا بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے قد و کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے پدر بے قصو بے آشنا نہیں شیعہ گرد نر گئے اہل جفا شیعہ گرد نر گئے اہل جفا پر جیسے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پہ حسین کے تلوار چل کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے امل بنی کو پایا جو صدمے مبتلا باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماما صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بھلا بھائی حسن حسین زہرا کے دل بھائی حسن حسین زہرا کے دل روشن کرو جہاں میں تم اپنے نام کو صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام یہ سنے کہ زہراز میں سملا ہو بے قرار لے کر بلائے بولے چلو مل گلزار بابا پہ تم نثار ہو تو مائے نثار چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں ایک بار سیدانیوں رنڈا پہ کے غم سے پناہ دو صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں را صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں را بولے علی تو ہوش میں اے نوح اگر نہیں عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا بسر نہیں شبیر کے لیے کوئی ایسی سفر شبیر کے لیے کوئی ایسی سفر زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا یہ کربلا میں ہوئے گا فدیا حسین یہ کربلا میں ہوئے گا فدیا حسین یہ کربلا میں ہوئے گا فدیا حسین کا
بارہ جگہ سلوات
جزاک اللہ حسین. I found an iPhone, I don't know whose it is, it's yours, yours? What, which one it is? Is this iPhone 5 or 6? Allahumma salli ala Muhammad wa 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 ala Mu Without further ado, I will request Maulana Mirza Muhammad Abbas to address the Mu'mineen in English and Urdu. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. I would request the brothers who are sitting at the back, if you can please take up the space in front, because we have a lot of brothers still outside who will be coming in, so we don't want any inconvenience for them. So please move in front, we have a lot of space. But Muhammad wa Ali Muhammad Salawat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أوله بلا أول كان قبله وآخره بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا اشرف الانبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على ادائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين أما بعد عظم الله أجورنا وأجوركم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Our condolences to the Imam of our time upon the eve of the injury of Amirul Mu'mineen alayhi salam. عظم الله أجورنا وأجوركم. May Allah subhanahu wa ta'ala provide you ajr upon this shahadat, upon the demise of Amirul Mu'mineen, upon the shahadat of Amirul Mu'mineen, upon the martyrdom of Amirul Mu'mineen to all of you. And bless our marhumin with a special blessing in these nights. Forgive their sins and increase their daraja and mashur them with Ahle Bayt alayhi salam. Life is a very unique phenomena that is based on or stems out from qudrat and ilm, from power and knowledge. The foundation of life, the success of life, the extension of life, the substance of life, at its root is ilm, knowledge, and qudrat. The greater the knowledge and qudra, the greater the life of a person would be. We are looking at a premise in order to understand the character or the maqam or the haqiqat of Amir al-Mu'mineen, and what a great loss for humanity losing Amir al-Mu'mineen alayhi salam. The reality of life or the greatness of a life really depends upon how great the knowledge of a person is and how great the power or the qudra or the strength the person have. If we examine this on a deeper level, we would find that these are the two factors that really provides that vision of a man. And man is recognized because of his vision, you know, what vision he had. And its value is based on that as well. How in-depth his vision is. So you have the ilmi aspect and you have the qudrati aspect, the power aspect. The ilmi aspect is that very aspect of the ideology. You know, our ideology is based upon our knowledge. You know, and the qudrati aspect, which is based upon the amali aspect. You know, it is the amali aspect, the action aspect. So you have two things which are required for a vision, for a person to be sort of successful or well respected or regarded or great. That is the ideology, you know, in terms of his knowledge, in terms of his understanding, and the amali aspect, where that person stands. And as a matter of fact, the ideological aspect plays a greater role than the amali aspect, because the possibility exists that a person might act without understanding, which have no value you know, that action might not remain for a greater or a longer period of time. But if a person have in-depth knowledge and he acts upon it, then that action will remain forever and ever. And that is why we tend to see, for example, the actions of Ahlul Bayt alayhi salam have remained. Although many have sacrifices, many have done many things for humanity, but when it comes to Ahlul Bayt alayhi salam, those actions have remained up until now, and it will remain because it was based upon that, you know, immaculate knowledge which they had. So ilm and qudra, which they had, these are the two phenomena, are very important in a person's life, and they are the really source of life, as a matter of fact. Now let's examine a bit or investigate a bit about ilm, you know, about knowledge. When we look at knowledge, we tend to find two categories of knowledge. One is considered to be a knowledge which is acquired knowledge, that a person acquires it. That is a form of knowledge which we all go through, you know, it's a process. Having said that, the acquired knowledge have the possibility of an error. A person could make an error in the acquired knowledge. That is why we tend to see that the research always changes, because what they acquire on whatever sense perception, whatever, you know, they have come to their understanding, that say we have gone the wrong route, we made a mistake, you know, this what we have acquired was wrong, now a new theory comes in about. So you have the husulina knowledge, ilme husuli, where one acquires that, right? Then you have ilme huduri, which is the knowledge by your presence, by your wujud, by your existence. And we all have these two categories within us. You know, we have the husuli aspect, and we also have the huzuri aspect as well, which is based upon the fitrat, which is based upon the nature of man. Another example for youngsters, for instance, if I'm seeing something that is coming from very far, right? And when I'm seeing that thing that is approaching me, I can't really deter what it is. But based upon the husuli language, which I have acquired, I say that, okay, this could be, for example, an elephant that is approaching me. As it comes closer and closer to me, when I start seeing things, huzur, you know, I change my opinions. I say maybe it's a cow. Oh, actually, it's a man on a motorbike. So I'm trying to implement the acquired knowledge that I have upon that wujudi concept, upon that existential concept, which is by huzur, which is my presence, I'm noticing that there is something coming. That something which is coming, which is the wujud, which is the existence, have a reality. And that reality is based on my huzur, not on something that I have acquired, right? Because I'm seeing something coming, I know it is coming, is by mushahideh, by seeing, by presence, I know it. But when I'm deterring in terms of defining what it is coming towards me, that is because of my husuli language, that is because of my husuli understanding, husuli knowledge, you know, which I've acquired it, and that's why it's deterring. So this clearly points out to that the ilme huzur is immaculate than the ilme husul. So the possibility of an error in husul exists, but the possibility in huzur doesn't exist, because I am saying that no, definitely there is something coming. You know, there is no doubt about it. You know, and I know it by my presence, right? So when we look at the life of Amirul Mumineen, we find that the Imam was on a level where everything was huzur for him. There was nothing as husul. Everything was by his presence. His knowledge was by presence. And to understand the position of a person, on what level he is in terms of the husul and huzur, we have to examine the principles of deen, where he befits with these principles, on what level he is at. For example, for a doctor, you will want to really examine the sciences that he has gone through, or how much he knows in regards to that specific field he is in. And when we look at the existence itself, when we look at, you know, the wujud of Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing is the very first principle of tawheed. Where does that individual, at that person, or the ma'rifat, or the knowledge, or the understanding of that person lies to really you know, recognize that person, to value that person, to know that what was his vision in this regard. So when we look at the principle of Tawheed itself, and by the understanding of Huzur, you know, Di'alab, or one of the companion of Amirul Mumineen, ask him that, do you worship a Lord, you know, that you see? He says, I do not worship a Lord that I don't see. Seeing by that Huzur, that presence, not seeing as in the sense, or with the sense perception. Once again, the sense perception, as we said, have the possibility of an error. And it is the aql, the intellect, which come to our aid to really rectify this error. Another example. When we look at the stars, they look very tiny. And we say that they are very tiny, according to our sense perception, right? What we are perceiving. But it is the aql which comes to us, and it says that when you see an object that is very far, that looks very small. But when it comes near, it is really big. So therefore, the stars are not tiny, but they are really huge, humongous objects, right? So the sense perception and the husuli aspect have a possibility of an error, where the aql comes to an aid, the burhan comes to an aid and rectifies it. But the ilme huzur is above aql, because aql goes to an extent. And it says that I cannot go any longer. If I go any further, I will burn my wings. What did Jibreel said? Some of the scholars of the inner sciences, they say that Jibreel was nothing but the aql of the Prophet itself. It's the intellect, that pure intellect of Rasul is Jibreel. Right? Now, when Rasulullah reaches that threshold, وَقَانَ قَابِعَ وَقَوْسَيْنَ وَأَدْنَى, right, then there Jibreel says, if I go any further, I'll burn my wings. So wahi, where the Prophet is saying that during the day, sometimes I am directly in connection with Allah subhanahu wa ta'ala, where there is no Jibreel as well. What does that mean? So aql goes to a level, and then it says, I cannot go any further. Because wahi is above that, is par excellence. The reality and the phenomena of wahi is beyond that. It cannot be comprehended what wahi is. Aql is also limited there. Although aql comes to our aid to understand things, it helps us. But it cannot go further than that. And that's where it lies, that the knowledge of huzur. That's why, you know, Prophet was never taught by anyone. It was a direct connection. So those are people, or those individuals who are of the path, they are provided with that knowledge of huzur, by presence. And when we look at Hazrat Amir, he's saying that, do I worship a Lord that I don't see? And this witnessing and this seeing is nothing but that very huzur itself. And we mentioned this hadith 2 days ago, where Hazrat Amir, he himself says, مَا رَأَيْتُ شَيْئًا, I haven't seen a thing, before which I saw Allah, after which I saw Allah, with it I saw Allah. So I saw nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. The greater the hayat, the greater or the in-depth qudrat and ilm, the greater the vision of a person is. That is why on the 19th, when he's injured, when they brought Ibn Muljim, you know, he says, you know, take care of him. When in these 3 nights, when he was hurt, and when he becomes conscious, as he was in the state of unconscious and consciousness, when he becomes conscious, he would inquire, how is Ibn Muljim? Have you provided him with the food? He was very intimidated. So this is pointing out to that very huzuri aspect, pointing out to that Rahmani aspect of Amirul Mumineen, that even with the enemies, you know, that's how he was. Because for him is nothing but the different levels and manifestation of the divine itself. So on the vision of Tawheed, his understanding of Tawheed is that he is saying, I worship a Lord that I see, which points out to that level of yaqeen and certainty that Hazrat Amir has. When it comes to the Risalat, we find traditions pointing out to, I was hearing the cries of Shaitan when Jibreel used to descend, when Wahi used to come. I was accompanied with the Prophet in the cave of Hira, and I saw Jibreel, I saw the Wahi coming. This is the level of Risalat of Amirul Mu'mineen. This is the level of understanding. This is nothing but, see, I saw. There's something where Prophet says, I am the Prophet, believe in me, and this is my miracle. But there is something where a person sees Jibreel coming upon the Prophet himself. Where he could see, where he could hear the cries of Shaitan when the Wahi is being sent and revealed, right? Or if we look at other aspects of the Wahi and understanding where the very concept or the Shia understanding where when he was born, Hazrat Amir, he himself said, do you want me to recite the Quran? Do you want me to recite the Torah? Do you want me to recite Injil? That's the Risali aspect. On that level he was at, in regards to, you know, Risalat. Now when it comes to the Ma'ad, the Day of Judgment, we have number of traditions where Hazrat Amir was speaking to the people who are in the grave. Right? He was witnessing that. Where we find traditions, they come and report to Fatima salamullah alayha, Ali have gone unconscious. Allahumma salli ala Muhammad wa. And she says that this is the regular habit of Hazrat Amir when he is doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, when he is doing the dua, the munajat of Amirul Mumineen, which is famous, which where he is reminded of the Day of Judgment, you know, he goes unconscious. Where he sees Malik-e Yawmiddin, the very Lord itself, the very Day of Judgment itself. So you have that sort of divine vision by the present, by the huzur. And when a person reaches to that level, then when he deters and then when he guides or advises, that becomes very immaculate. That becomes very, very crystallized. And they become the very keys for this dunya and also for the akhirah, the teachings of them and the teachings of Hazrat Amir. Now, the other aspect of Hazrat Amir, or to recognize him or to know him, is what the great individuals have mentioned in regards to him. You know, there could be a service or a person where the teacher of that class, of that student, praises him and talks about him. Or the head teacher does that, the principal of that. Or sometimes the mayor does it, or the, you know, governor does it, or the president, and so on and so forth, right? They will recognize him or they will know. Now when we look at the topmost or the top notch individual, Afzalul Anbiya, Akmalul Anbiya, Nabiya Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, what does he has to say in regard to Hazrat Amir? Or what does Siddiqa Kubra have to say in regards to Amirul Mumineen? So we have to look at their words. And then after that we will look at the scholars, you know, Ibn Hadid Makki, what he has said. Or Kulaini, what he has said. Or Ibn Sina, what he has said. Or Mullah Sadra, what he has said. When we examine the personality of Hazrat Amir, we will be shocked that even these scholars who have, you know, great knowledge, but when it comes to Hazrat Amir, they surrender. They say it's no way possible that we could even, you know, comprehend and understand what sort of personality Hazrat Amir has. This is on one side. But even the enemies, those who hate, those who does not like Hazrat Amir, those who fought with Hazrat Amir, what they have to say. At one time there's good people, regardless of whatever limitation the person might have, because the love that they have, they might say good things about him. But there are people who hate, they will always try to look for limitation. And even if they don't have, they will, you know, add things and do rumors and stuff. What they have to say. When we look at Muawiyah, as he was having some sort of supper with someone, and somebody comes and he start praising Muawiyah, and start bringing down the character of Hazrat Amir by saying that, oh, you know, he is very greedy and stingy and so on and so forth. Muawiyah stopped him. He said, you know, do not utter these false words in regards to Hazrat, in regards to Ali ibn Abi Talib, because I know who he is. You know, he is none of what you are mentioning. Right? So he knew, you know, who Hazrat Amir was, right? And once again, the other enemies of Hazrat Amir and how they have mentioned in regards to Hazrat Amir, we are shocked by this personality. Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, salawat ala Muhammad wa ala. In regards to the Prophet, there's a very beautiful hadith that comes from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where he says, Ya Ali, mathaluka fil ummati am mathala qul wallahu ahad. O Ali, your misal is the misal of qul wallahu ahad. He's giving an example of qul wallahu ahad to Hazrat Amir al-Mu'mineen. He's comparing qul wallahu ahad to Amir al-Mu'mineen. Now, what is the value of qul wallahu ahad? The definition of Allah subhanahu wa ta'ala is summoned in qul wallahu ahad. It's known as Surah Tawheed. The concept of monotheism is in qul wallahu ahad. It's summoned in that. It's one of the most important chapters of the Quran, for which the Prophet have to wait for 3 days or more for the wahi to come. And then after that, he recited qul wallahu ahad. Because a person comes to the Prophet and inquires, what sort of God is your Lord? Then the Prophet says, okay. And he waited. This waiting period is nothing but a period where a person is supplicating, connecting to Allah subhanahu wa ta'ala and asking for it. Right? It's not just waiting, okay, when the wahi comes, it comes. Prophet have to, you know, do spiritual exercises for 40 years in the cave of Hira for the Quran to come. Right? So Prophet waited, and then Surah Qul Wallahu Ahad was revealed. And Surah Qul Wallahu Ahad is far from all limitations. Allah is described, you know, in a very unique fashion. Now, Hazrat Nabi Akram is comparing your misal, your example is like the example of Surah Tawheed. You know, if you and I would have said that, people would have said that, you know, these people have become kafir, you know. You know, or we would have been known as malang, you know. But the Prophet he himself is saying, your misal is like a misal of qul wallahu ahad, Surah Tawheed. And then he continues, فَمَنْ أَحَبَّكْ بِقَلْبِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلْثَ الْقُرْآنِ. As we know that if someone recites 3 times qul wallahu ahad, it is as if he finishes the whole Quran. You know, if a person recites 3 times qul wallahu ahad. The famous hadith for our youngsters, that the Prophet asked, who is the one who does the tawaf of Kaaba, right? Every night. Salman said, I do. But he used to live in Medina. But Salman is saying, I do tawaf of Kaaba. What? How can he go there, right? Then, who is there who recites the whole Quran every day? Salman said, I do. Then, who is there who worship all night? Salman said, I do. Right? Then, everybody was saying that Salman is lying. We see him in Medina, we see him, you know, sleeping at night, but he is saying that he is doing all of these things. Look at the barakat, look at the blessings and the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam and their presence. The presence of Fatima salamullah alayha provides us the opportunity to do the tawaf of Kaaba every night. That is Fatima. It is because of her there is Tasbih Fatima. And if a person recites Tasbih Fatima every night, it is as if he has done the tawaf of Kaaba. This is Fatima. That is Tasbih of Fatima. This is the blessings of Ahlul Bayt, blessing of Ahlul Bayt alayhi salam. A person who recites the Tasbih of Fatima after the prayers, Imam Sadiq alayhi salam, the founder of Jafari, the founder of our school of thought, he says the Tasbih of Fatima is better than 1,000 rakat for me.
after prayers. 1,000 rakat, the reward is better than that. Who is saying this? Imam Sadiq is saying this. It's only, and the beauty of that tasbih is that there's no ikhtilaf. In prayers, we find ikhtilaf. Some pray this way, some pray that way, right? But the tasbih is 34, 33, and 33. So Salman says, I do tawaf. That's the tasbih of Fatima, right? And all night, a person who is sleeping, but it's as if he's worshipping, is if he perform wudu before he goes to sleep. And it will be counted that he is doing ibadat. This is a blessing of Ahlul Bayt. Three times recital of Tawheed, it is as if he's finishing the whole Quran. So a person who loves you, O Ali, with his heart, it is as if he has recited one third of the Quran. Who just loves you by his heart. Then the Prophet, وَمَنْ أُحِبُّكْ بِقَلْبِهِ وَآنِكْ بِلِسَانِهِ, a person who loves you by his heart and helps you with his lisan, بِلِسَانِهِ, with his tongue, it is as if كَأَنَّمَا قَرَأَ, it is as if he has recited two-thirds of the Quran. So you have the aspect of loving by heart and also supporting by tongue. So you have you are finishing two-thirds of the Quran. Then the Prophet says, one who loves you with his heart and supports you with his tongue and assists you with his hand, it is as if he has finished the whole Quran. So O Ali, your misal is the misal of Quran. So now we have to say where we are. Are we just on the level where we say we love Amirul Mu'mineen? Who is there who doesn't love Amirul Mu'mineen? Even the enemies loved Amirul Mu'mineen, isn't it? There can't be any individual, if the qualities of Hazrat Amir is mentioned to him, he would not love. Everybody would. So if a person who loves Hazrat Amir by his heart, it is only one third. By his heart, and it's very easy to support as well, you know, then it's two-thirds, but with aiding him and helping him and assisting him with action, you know, that is three-thirds. And we find the traditions mean that support us by establishing prayers, support us by giving charity, support us by doing jihad, support us by doing amar bil maruf wa nahi anil munkar. The whole furu-e-deen and participation and implementation and practice of that is nothing but assisting and helping Amirul Mumineen. So if we are the lover of the Ahlul Bayt alayhi salam, of Hazrat Ali alayhi salam, we have to really aid and help by our actions as well. It should reflect in our action that we are the true, you know, lovers of Hazrat Ali alayhi salam. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Then we find how Siddiqah Kubra, Fatima Zahra Salamullah Alayha, introduces Allahumma salli ala Muhammad. And we find that in the khutbah that she has delivered, we have a khutbah from Hazrat Zahra that she delivered in the Masjid Nabawi, in which she talks, and this is after that the Khilafat was usurped and she herself went and tried to gather support. This actions of her and trying to gather the support and the support of Wilayat is nothing but that very indication of the personality and the character of Hazrat Amir. That she is the only daughter of the Prophet going to that extent to really, you know, give the right of Hazrat Amir, where she sacrificed her life for that very sake. She was hurt for that very sake. She was injured for that very sake, that she stood up to give the right of Hazrat Amir. Because she recognized him, that he is on that position. And he has the right to be the Imam, to be the Khalifa, to have that wilayat. And that is why she went to that limit, where we find in regards to Hazrat Zahra Salamullah Alayha, Allahumma salli ala Muhammad, where the ghazab of her was known the ghazab of Allah subhanahu wa ta'ala. Where the ghazab of her is the ghazab of Rasul, and then the Rasul's ghazab is the ghazab of Allah subhanahu wa ta'ala. She says that, Janam fidai Ali, may my life be sacrificed to you, O Abul Hasan. And she did that. This one jumla, this one statement of Siddiqah Kubra is sufficient enough to really understand who Ali was. Where Fatima is saying, may my life be sacrificed to you, Abul Hasan. Right? And unfortunately, we find that what sort of zulm that the Ahlul Bayt alayhi salam, and particularly upon Siddiqah Kubra, happened. And the greater the love of Ali, the greater the zulm, apparently, it seems to be, even today. Now, that sunnah still continues. The more a person loves Ali, the more he's been, you know, persecuted. And Fatima loved Ali so much, and she was persecuted in that fashion. To the extent where she lost Mohsin. To the extent where her house was burned. To the extent that we don't know where the grave of Fatima is. What a shame and what a pity. The whole Muslim Ummah doesn't know where is the grave of the daughter of the Prophet. And this is pointing out to that love of Fatima for Ali. And after that, all those, the Ahlul Bayt and Hazrat Amir himself, when we find him in the plains, in the battlefields, that how much they tried to kill and persecute him. I mean, the animosity extended till the plains of Karbala. When they were attacking Ali Akbar, they were saying, just because your name is Ali, we are attacking you more. When he was striking the stick on the lip of Imam Hussein alayhi salam, where the head of Imam Hussein was placed in the tray, he was saying, this is in return to Badr and Hunain, which your father did to us. You know, in the Ziyarat of Arba'in, we recite Qatilul Arab, Qatilul Abara. You know, you've been killed for tears. Now some of the exegetes, they say that you've been killed because of tears. Some say that Imam Hussein was killed while he was crying. But the other interpretation of that is that he's been killed because of tears, because of the tears that they kept alive in their, as a sunnah or as a habit, after the father of Hussein have killed their fathers in Badr and Hunain. After the murder of the third, they kept that habit of crying and they came to fight Imam Hussein alayhi salam. He's been killed because of tears, because of those tears they came and fought. So the animosity extended to the period of sixth Imam, where finally we found where is the grave of Hazrat Ali alayhi salam. And tonight is that night. The beginning of that mazlumiyat of Hazrat Ali alayhi salam. As it has been mentioned that, I will do Masaib in Urdu as requested. Kaha gaya hai ke Hazrat Amir Ramazan ke mahine mein har raat apne aulad, apne bachon ke yahan iftar kiya karte the. 19 کی رات کو حضرت ام کلثوم کے ہاں وہ افطار کر رہے تھے اور جب افطار کا دسترخوان بچھایا گیا دودھ نمک اور روٹی اور حضرت امیر کی کیا غذا تھی سوکھی روٹی ہمیشہ وہ کھایا کرتے تھے اور جب انہوں نے یہ دسترخوان دیکھا تو حضرت ام کلثوم سے کہنے لگے کیوں آج دسترخوان اتنا زیادہ رنگین ہے کیا تم نے دیکھا ہے کہ علی دو قسم کی غذا ایک ساتھ کھایا ہے تو بہتر یہی ہے کہ تم یہ دودھ یہاں سے اٹھا لو اور نمک اور روٹی سے حضرت امیر نے افطار کیا ہے حضرت ام کلثوم فرماتی ہے کہ آج 19 کی رات کو بابا کی ایک عجیب حالت تھی وہ انگن میں اور باہر صحن میں جاتے تھے تاروں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے وہ رات آج کی رات ہے جو علی کو وعدہ دیا گیا ہے وہ آج کی رات ہے اور پھر وہ واپس آتے تھے اور پھر عبادت میں مشغول ہوتے تھے حضرت ام کلثوم کہتی ہے کہ میں کبھی بابا کو اس طرح سے نہیں دیکھی باہر جا رہے ہیں تاروں کو دیکھ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں عبادت میں مشغول ہے
اور میں گھبرانے لگی. اور پھر جب فجر کا وقت قریب آنے لگا, حضرت علی علیہ السلام گھر کو چھوڑ کے جانے لگے, میری گھبراہٹ کچھ زیادہ ہو گئی. اور پھر میں نے بلوا بھیجا امام حسن علیہ السلام کو, اور میں کہنے لگی بابا سے, بابا جان آج آپ نماز کو نہیں جائیے گا, آج کسی اور کو جانے دے. لیکن بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات جو وعدہ دیا گیا ہے وہ آج کی رات ہے, کیونکہ رسول نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک شقی ترین شخص, اسی طرح سے شقی ترین جس نے صالح ناقے صالح کو ذبح کیا تھا, اسی طرح کا شخصیت, وہی شخص, اسی قسم کا شخص تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا, اور اس ضربت کی وجہ سے تمہاری ریش خون آلود ہو جائے گی. کیونکہ حضرت علی شہادت کے لیے چاہتے تھے, دعا کرتے تھے, تڑپتے تھے, کیونکہ جنگ ہوتی تھی شہید نہیں ہوتے تھے. رسول خدا کے پاس آ کر کہتے تھے کہ کیوں مجھے یہ درج شہادت فراہم مل نہیں رہا ہے. یہاں پہ رسول فرماتے تھے تمہارا وقت آئے گا علی, اور وہ مہینہ ہوگا خدا کا مہینہ, اور وہ جگہ ہوگی خدا کی جگہ, اور تم حالت نماز میں ہوگے, اور تمہارے سر پہ ضربت لگائی دی جائے گی. اور یہاں پہ حضرت امیر کہتے ہیں اے علی تیار ہو جا, کمر کو باندھ لے, تجھے موت کا سامنا کرنا ہے. اور یہاں پہ ام کلثوم گریا ہوتی ہے, اور امام حسن مشتبہ کے یہاں پیام بھیجتی ہے کہ بابا کو روکو اور بابا کو نہیں جانے دو. جب حضرت امیر صحن سے نکل رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف, دیکھیے شخصیت اتنی عظیم کہ چھوٹے سے جانور کا بھی خیال حضرت امیر کو ہے. جب مرغابی وہاں پر گھر میں حضرت ام کلثوم کے اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ انہیں آزاد کر دو اگر انہیں تم چین سے کھانا دانا نہیں دے پاتی ہو, مرغابی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ حضرت امیر چلے جائے. بطخیں حضرت امیر کی ابا کو پکڑ لی ہیں چونچ میں لگا, حضرت امیر کہہ رہے ہیں آج جانے دو مجھے. حتیٰ کہا گیا ہے کہ جب وہ دروازے سے نکلنا چاہتے تھے دامن حضرت امیر کا دروازے میں اٹک گیا, دروازہ بھی اجازت نہیں دینا چاہ رہا ہے کہ ایسی شخصیت اس دنیا سے چلی جائے. لیکن حضرت امیر آہستہ آہستہ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ایک مختلف رستے سے گئے ہیں, جو ہر روز کا جو راستہ ہے وہاں سے نہیں گئے, کیونکہ انہیں پتا ہے وہاں پہ اصحاب موجود ہوں گے اور انہیں جانے نہیں دیں گے. لیکن حضرت امیر جب پہنچتے ہیں مسجد کوفہ میں, دیکھتے ہیں ایک شخص شکم کے اوپر سویا ہوا ہے, اور اس شکم کے دامن میں کچھ چھپا ہوا ہے, ابن ملجم. اور یہاں پہ عباس قمی روایت کرتے ہیں کہ اسے اٹھاتے ہیں اور اسے سفارش کرتے ہیں, اپنے دشمن کو بھی سفارش کر رہے ہیں کہ اے شخص اس طرح سے سونا مکروہ ہے, اپنے سیدھی طرف تو سویا کر, یہ اس قسم کا سونا اولیاء کا سونا ہے, یا اپنے پیٹ پہ تو سویا کر, اس قسم کا سونا پشت پہ سویا کر, اس قسم کا سونا انبیاء کا سونا ہے, یہ شیطان اس طرح سے سوتا ہے, اس طرح سے نہیں سویا شخص. واقعا وہ شیطان ہی تھا ابن ملجم جو تلوار کو چھپا رکھا تھا. پھر اس کے بعد گلدستے میں جاتے ہیں اور پھر اذان قرات کرتے ہیں. اے کوفہ یہ آخری اذان علی ہے, اسے سن لے. اور پھر اس کے بعد اذان سے نیچے لوٹ کر واپس آتے ہیں اور مشغول نماز ہوتے ہیں محراب میں. روزہ دار موجود ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز شروع ہو چکی ہے, اقتدا کر چکے ہیں حضرت امیر کو, اور یہ شقی ترین شخص اسی طرح سے جس طرح سے ناقے صالح کو ذبح کیا گیا تھا آگے بڑھتا ہے صفوں کو کھولتے ہوئے. اور پھر جب حضرت امیر سجدے میں سر رکھے ہوئے اور اٹھا رہے ہیں, اور یہاں پر حضرت امیر کے سر پہ ایسی ضربت ڈالتا ہے کہ سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, سر میں درار آ جاتی ہے. اور یہاں پہ وہ جملہ ہے حضرت امیر کا کہ فستو برب الکعبہ, اور ایک زلزلہ ہوتا ہے اور ایک صدا بلند ہوتی ہے تمام کوفہ میں. اور پھر اس کے بعد جیسا ہی روزہ داروں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر کو شہید کیا گیا ہے, سب آگے بڑھتے ہیں اور حضرت امیر کو فرش میں لپیٹتے ہیں اور ان کے گھر کے طرف لے جا رہے ہیں. جب یہ خبر گھر جا پہنچتی ہے, بی بی زینب اور بی بی کلثوم گھر سے باہر آن پڑتی ہے. جیسا حضرت امیر کو خبر ملتی ہے کہ بی بی زینب اور بی بی کلثوم باہر آئی ہے, کہتے ہیں زینب سے کہنا یہ کربلا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت امیر کو
گھر میں لے جایا گیا, حضرت امیر کی پیشانی سے خون جاری ہے, حضرت امیر کی چہرہ خون میں بھرا ہوا ہے, اور اس حالت میں زینب بابا کو دیکھ کر گریا کر رہی ہے, اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہے, ام کلثوم ماتم کر رہی ہے, امام حسن اور امام حسین موجود ہے, تمام کوفہ حضرت امیر کے گھر کے اطراف جمع ہوا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں اگر آخر حضرت امیر کس حالت میں ہیں, اور پھر خبر دی جاتی ہے کہ حضرت طبیب کو بلایا جائے. جب طبیب آتا ہے اور زخم کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یہ جو تلوار سے جسے ضربت لگائی گئی ہے یہ تلوار زہریلی تلوار تھی, اور وہ زہر کا اثر حضرت امیر کے بدن میں جا چکا ہے, دو یا تین دن کی مہلت دی گئی ہے. اگر اس زخم کو اور اس تکلیف کو کچھ کم کرنا چاہ رہے ہو تو حضرت علی کو شیر یا دودھ دیا جائے, اس سے شاید ان کی تکلیف کچھ کم ہو جائے. تمام کوفہ میں اعلان ہوتا ہے, تمام یتیم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے اپنے بابا کے لیے دودھ لے جا رہے ہیں. حضرت علی کبھی بے ہوش میں آتے ہیں, پھر بے ہوش ہوتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمك العظيم العظم الأجل الأكرم بعدد ما أحاط به علمك بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بمولانا أمير المؤمنين. يا الله ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ امیر المومنین کا, جو ہمارے مرحومین ہیں برزخ میں, انہیں غریق رحمت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ امیر المومنین علیہ السلام کا, اس دنیا میں محبان امیر المومنین جہاں جہاں بھی ہے ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ امیر المومنین علیہ السلام کا, اور اس شب قدر کا کہ دن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان اور انصار میں شامل فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ امیر المومنین علیہ السلام کا, ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی, ایک آن کے لیے بھی اہل بیت کے ساتھ جدا نہیں کر, اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رکھ. پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا, روز بروز ہر دن ہماری معرفت میں, ہمارے علم میں اور ہماری محبت میں اہل بیت کے متعلق اضافہ فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا, ہمارے جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں امام زمانہ کے ذریعے, امام زمانہ کے صدقے میں ان پریشانیوں کو, گرفتاریوں کو, مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ امیر المومنین علیہ السلام کا, جو بیمار ہے اور جو ہم سے کہے ہیں التماس دعا, ان کی بیماریوں کو دور فرما, انہیں شفائے کامل عطا فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا, جو بے روزگار ہے, جو پریشان ہے, جو گرفتار ہے, جو زندانوں میں ہیں, بے گناہ قید کیے گئے ہیں, انہیں آزاد فرما, ان کے مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا, تجھ کو واسطہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا, ہمارے جو اطبات, دو حرم اور مساجد اور حسینیہ, ان کی حفاظت فرما, عزاداری اور عزاداریوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا, مراجع اعظام کی حفاظت فرما, انہیں قدرت اور قوت عطا فرما کے تر تاجیل فرج امام زمان زمینے کو فراہم کرے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لارواح المومنین والمومنات, مخصوصا جو مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک صلوات کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.